يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. اے ایمان لانے والو، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا. یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو. خطاب ہے اہل ایمان سے، مثال پیش کی جا رہی ہے اہل کتاب کے علماء کی، تاکہ مسلمانوں کے علماء ایسا کام نہ کریں جو اہل کتاب نے کیا. ان کے علماء کیا کرتے تھے؟ ان کے علماء لوگوں کو غلط فتوے دے کر پیسے لیتے، رشوتیں کھاتے، نذرانے لوٹتے، ایسے ایسے مذہبی طریقے اور رسمیں ایجاد کرتے جس سے لوگ اپنی نجات ان سے خریدیں. ان کا مرنا جینا، شادی اور غم کچھ بھی ان کو کھلائے بغیر نہ ہوتا تھا. وہ اپنی قسمتیں بنانے اور بگاڑنے کا ذمہ دار ان کو سمجھتے تھے، لہذا ہر موقع پر ان کے علماء کے نذرانے لازمی چیز بن چکے تھے، ان کی زندگی کا ایک حصہ بن چکے تھے، اور یہ چیز لوگوں کو مزید گمراہی میں مبتلا کرنے کا سبب بنی، لوگوں کو دین سے متنفر کرنے کا سبب. اسی لیے ایمان والوں کو خطاب کر کے سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو ان کے علماء اور راہبوں نے جو بظاہر بہت درویش اور اللہ والے نظر آتے ہیں، لیکن اندر سے ان کے دین کے یہ لبادہ اڑنے کا سارا مقصد صرف دنیا کے مال سمیٹنا ہے. وہ دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا بیٹھے ہیں. تم اس روش سے بچنا، اس سے پرہیز کرنا، کیونکہ یہی روش لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتی ہے. کیونکہ جہاں کہیں ان کے مفادات پر کوئی ضرب پڑتی ہے، وہ فوراً ہی لوگوں کو اللہ کے دین سے روکنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. ان کے ہاں بسا اوقات ایسی رسمیں ایجاد کر لی گئی تھی کہ جس میں لوگ اپنا مال ان کے پاس لے کر آتے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی دعوت پیش کی، اللہ تعالیٰ کی کتاب لوگوں کے سامنے پیش کی، اور اصل دین نکال کر لوگوں کے سامنے لا کر رکھا، تو ان علماء اور ان راہبوں کے مفادات پر سخت ضرب پڑی. ظاہر ہے کہ عوام میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ ہمارے بڑے ہم کو بخشوائیں گے، لہذا ان کو نذرانہ پیش کیا جائے. وہ اپنی معافی ان بڑوں سے کرواتے تھے، لہذا ان کی خوشی کی خاطر ہر چیز ان کے قدموں میں لا کر نشاور کرتے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی تردید فرمائی تو وہ سب آپ کے دشمن ہو گئے، اور دین کو جاننے کے باوجود دین کو پھیلانے والے کے دشمن ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے لگے. پھر اس کے بعد سب لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی ان کی زکات نہیں نکالتے، ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا. یعنی یہی مال و دولت جو آج دنیا میں انسان کے لیے بہت محبوب چیز ہے، دنیا میں انسان کے لیے بہت مرغوب ہے، اور انسان اس کو اپنی زینت کا سبب سمجھتا ہے، قیامت کے دن انسان کے لیے مصیبت کا سبب ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مال کی زکات ادا نہیں کرتا، قیامت والے دن اس کے مال کو آگ کی تختیاں بنا دیا جائے گا، جس سے اس کے دونوں پہلوؤں کو، پیشانی کو اور کمر کو داغ لگائے جائیں گے. یہ دن 50,000 سال کا ہوگا، اور لوگوں کے فیصلے ہو جانے تک اس کا یہی حال رہے گا. اس کے بعد جنت یا جہنم میں اسے لے جایا جائے گا. یعنی باقی اعمال کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ جنت میں جانے کا مستحق ہو تو وہ چلا جائے، لیکن حشر کا پورا عرصہ جو لمبا ترین انتظار کا دن ہوگا وہاں پر انہیں سخت سزا دی جائے گی. اب دیکھیے کہ اگر تپے توے پر کبھی ہاتھ لگ جائے, بہکتی استری کے ساتھ کبھی جسم کا کوئی حصہ چھو جائے, تو انسان دنوں تک اس کی جلن اپنے اندر محسوس کرتا ہے. کہاں یہ کہ یہ دنیا کی آگ یا دنیا کی کسی چیز سے گرم کی ہوئی پلیٹیں نہیں ہوگی, جہنم کی آگ میں گرم کی ہوئی پلیٹیں, میٹلک پلیٹس جو سونے اور چاندی کی ڈھالی جائیں گی اور انہی سے لوگوں کو داغ لگائے جائیں گے. آپ خود سوچئے کہ ایک دفعہ چھو بھی جائے انسان ان چیزوں کو تو کتنی تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے. کہاں یہ کہ یہ چیزیں مسلسل انسان کے لیے اذیت کا سبب بن جائیں. تو اس تکلیف کو انسان جب دیکھتا ہے تو پھر اپنے مال کو اپنے سے الگ کر سکتا ہے. کیوں نہ میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کروں جتنا اس نے خرچ کرنا مجھ پر کم از کم فرض کیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی سخت سزا کیوں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان غریبوں کا حق اپنے مال میں رکھ کر اپنی خوشیوں کا سامان کرتا ہے تو ایک تو غریبوں کے دل میں امیروں کی خوشیاں دیکھ دیکھ کر حسرت حسد اور نفرت پیدا ہوتی ہے, اور دوسری طرف وہ بھوک اور جہالت اور بیماری سے سسکتے ہیں, سالہا سال تکلیفیں اٹھاتے ہیں, دکھ اور درد اور پریشانیوں اور عذابوں میں مبتلا رہتے ہیں, تو آخر ان کی ان تکلیفوں کا کوئی بھی مداوع نہ ہو. کیوں نہ ہو, اللہ کو تو اپنی ساری مخلوق سے پیار ہے, لہذا اس کی مخلوق میں سے جو دوسروں کا مال یعنی زکات کا مال دراصل غریبوں کا مال ہے, اپنے لیے جمع کر کے جب انسان رکھ لیتا ہے تو دراصل دوسروں کی حق تلفی کرتا ہے, اور اس پر اس کی شدید پکڑ ہوگی. اور قیامت کے دن کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا, لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو. حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے, یعنی یہ مہینے انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں, اور ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں, یہی ٹھیک ضابطہ ہے. لہذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں, اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں ہی کے ساتھ ہے. نصیب و کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں. کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد پوری بھی کر دیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں. ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں, اور اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیا کرتا. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ استاقلتم الى الارض ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرۃ الا قلیل. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیا کی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا. تم نہ اٹھو گے تو خدا تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا, اور تم خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے, وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تم نے اپنے نبی کی اگر مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں, اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا. یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا والی جنگ تبوک کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے. جنگ تبوک تبوک کی طرف منسوب ہے جو مدینہ منورہ کے شمال میں تقریباً 686 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, مدینہ سے 686 کلومیٹر آلموسٹ 700 کلومیٹر. یہ ایک وادی کا نام ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید گرمی کے موسم میں طویل اور دشوار گزار راستہ طے کرتے ہوئے 9 ہجری کو 30,000 افراد پر مشتمل لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے وادی تبوک میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ سے دھیرے دھیرے پانی رس رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا پانی جمع کرنے کا حکم دیا پانی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، اس سے آپ نے اپنا چہرہ مبارک اور ہاتھ دھوئے، اور پھر چندو بھر پانی اس جگہ انڈیل دیا جہاں سے پانی رس رہا تھا۔ آپ کے مبارک ہاتھوں سے پانی کا گرنا تھا کہ گرجدار آواز سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ نکلا۔ مجاہدین تھکن سے چور اور پیاس سے بےحال تھے۔ ایسے موقع پر وافر پانی کا دستیاب ہونا بہت بڑی نعمت تھی۔ تمام لشکر نے جی بھر کر پانی پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو مخاطب کر کے کہا، اے معاذ، تیری زندگی اگر لمبی ہوئی تو تم یہاں سے ہرے بھرے لہلہاتے ہوئے سرسبز شاداب بغیچے دیکھو گے۔ آپ کی پیشن گوئی حرف بحرف درست ہوئی۔ اس موجودانہ چشمے کی برکت ایسی ہوئی کہ دنوں میں وہاں سبزہ لہلہانے لگا۔ اب بھی وہاں آنکھوں کو خیرہ کرنے والا سبزہ اور دل کو سکون بخشنے والے سرسبز شاداب باغات موجود ہیں جو آپ کے اس معجزے کی گواہی دیتے ہیں۔ بہرحال جنگ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ آیات سنا کر جنگ کے لیے ابھارا۔ جب روم کے عیسائی بادشاہ ہرقل کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی تیاری کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیاری کا حکم دیا۔ یہ شوال 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ موسم سخت گرمی کا تھا، سفر بہت لمبا تھا، جس پر بعض لوگوں کو یہ حکم بہت ناگوار گزرا، اسی لیے اس کو جیش الاسرا بھی کہا گیا، یعنی تنگی کا لشکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل وعظ اور تلقین کے ذریعے مسلمانوں میں جہاد کا جذبہ پیدا کیا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس مہم کے لیے نکلیں۔ چنانچہ سخت حالات کے باوجود 30,000 کا لشکر اس مہم کے لیے تیار ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوہ کے لیے نکلتے تو زیادہ تر آپ اشارے کنائے سے کام لیتے، مگر غزوہ تبوک میں آپ نے اس سے مختلف طریقہ اختیار فرمایا۔ اس کے بارے میں صاف طور پر لوگوں کے سامنے اعلان کیا۔ آپ نے انہیں جہاد کا حکم دیا اور ان کو اس بات کی خبر دی کہ آپ کا ارادہ روم کی طرف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر تشریف لے گئے اور ہرقل کو یہ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اتنے دور کا سفر طے کر کے اتنی بڑی فوج کے ساتھ آ گئے ہیں، تو وہ اس بات سے بہت گھبرا گیا اور آپ سے مرعوب ہو کر اس نے اپنی فوجوں کو پیچھے ہٹنے کا حکم دے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رومی فوجوں کی پسپائی کی خبر ہوئی تو آپ بھی مزید اقدام سے رک گئے اور وہاں کے کچھ علاقوں کو باجگزار بنا کر واپس تشریف لے آئے۔ تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، جب وہ صرف دو میں کا دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اشارہ ہے ہجرت کے اس موقع کی طرف جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں پناہ گزین ہوئے۔ یہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی اور دوست قرار دیا جا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر آپ کے بچپن کے ساتھی تھے۔ سب سے پہلے مردوں میں، بڑے لوگوں میں انہوں نے آپ کے ایمان کی تصدیق کی۔ معراج کی تصدیق بھی سب سے پہلے آپ ہی نے کی۔ ہجرت کے ساتھی تھے۔ غار ثور کی رات آپ کی زندگی کی سب سے بڑی نیکی قرار پائی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک روز آسمان کے ستارے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتی ہیں کہ ان ستاروں جتنی نیکیاں بھی کسی کی ہوں گی؟ آپ نے فرمایا، عمر کی۔ یہ بات ان کے دل کو کچھ تھوڑی سی ناگوار گزری کیونکہ اپنے والد کے بارے میں سوچنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے باپ کی، صرف اس ایک رات کی جو غار ثور میں وہ میرے ساتھ رہے، وہ نیکیاں عمر کی عمر بھر کی نیکیوں سے زیادہ ہیں۔ یعنی اس ایک رات میں حضرت ابو بکر نے جو نیکی کمائی وہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں سے بڑھ کر ہے۔ اسی لیے حضرت عمر کہا کرتے تھے، کاش ابو بکر مجھے وہ ایک رات دے دیں اور مجھ سے میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں۔ حقیقت یہ ہے کہ غم کے وقت، دکھ کے وقت، مشکل کے وقت، تکلیف کے وقت کسی کا ساتھ دینا اور حق کے معاملے میں، نیکی کے معاملے میں کسی کی دھارس بندھانا اور اس کے ساتھ نکلنا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی
جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور کافروں کا بول نیچا کر دیا، اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے، اللہ زبردست اور دانا و بینا ہے۔ نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر فائدہ سہل الحصول ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے، مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا۔ اب وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تمہیں معاف کرے، عفا اللہ عنک، تم نے کیوں ان کو رخصت دے دی، یعنی منافقوں کو جہاد سے کیوں چھٹی دے دی؟ تمہیں چاہیے تھا کہ خود رخصت نہ دیتے، تاکہ تم پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں، اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے۔ جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، وہ تو کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے کہ انہیں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے، اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک ہی میں متردد ہو رہے ہیں۔ اگر واقعی ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا، اس لیے اس نے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھ رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ، اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے، وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، اور تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی اس میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں، اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے یہ ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا۔ ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے مجھے رخصت دے دیجئے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے؟ سن رکھو، فتنے ہی میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور جہنم میں ان کافروں کو گھیر رکھا ہے۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو رنج ہوتا ہے، یعنی منافقین کو اہل ایمان کی کوئی کامیابی پسند نہیں آتی، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر کر خوش خوش پلٹتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا تھا۔ ان سے کہو، ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی، مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، ہوا مولانا، وہی ہمارا مولا ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ان سے کہو، تم ہمارے معاملے میں جس چیز کا منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے، یعنی یا شہادت اور یا غازی بن کے لوٹیں، اور ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کا منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ خود تم کو سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے۔ اچھا تو اب تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ ان سے کہو، تم اپنے مال خواہ راضی خوشی خرچ کرو یا بکراہت، بہرحال وہ قبول نہ کیے جائیں گے، کیونکہ تم فاسق لوگ ہو۔ ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے۔ نماز کے لیے آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں، اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بادل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ دو صفات منافقوں کی ہوتی ہیں کہ نماز مصیبت کے مارے پڑھتے کہ ہائے پھر وقت آ گیا، پھر آزان ہو گئی، ہائے کتنا مشکل ہے، اچھا ابھی اٹھ جاتا ہوں، اچھا یہ کام تو کر لو، ذرا تھوڑا سا ریسٹ تو کر لو، ابھی تو بھوک لگی ہے کھا پی تو لو۔ اور اسی طرح مال کا خرچ کرنا بھی تاوان سمجھتے ہوئے کیا مصیبت ہے کہ اب اس کو بھی دو، اس جگہ پہ بھی خرچ کرو، اس کام پہ بھی لگاؤ، ہمارے لیے کیا بچا؟ نہیں، اہل ایمان ایسا نہیں سوچتے، کیونکہ ان کو یقین ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں چھوٹی سی تکلیف بھی کریں گے تو وہ اس کی نظر میں ہے، ایک پائی بھی دیں گے تو وہ لکھ لے گا اور ضرور واپس لوٹائے گا۔ اب دیکھیے، دنیا میں کسی بھی جگہ پر جب انسان کوئی مال خرچ کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ اس چیز سے نفع ہی حاصل ہو۔ بعض اوقات آپ کوئی چیز خریدتے ہیں وہ ٹوٹ جاتی، کوئی کپڑا خریدتے اس کا رنگ خراب ہو جاتا ہے، کوئی زیور خریدتے وہ گم ہو جاتا ہے، جو کھانے پینے کی چیزیں خریدتے ہیں وہ کھا پی کے ختم کر دیتے ہیں، کچھ چیزیں پرانی ہو جاتی، آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہیں، لیکن کوئی مال جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ ان تمام قسم کے نقصانات سے پاک ہے، اس پر نفع لازم ہے، یقینی ہے، پکا ہے۔ اس لیے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے ان فرائض کے ادا کرنے کا وقت آئے تو دل میں برا نہ محسوس ہو، خوشی سے کرے۔ آپ دیکھیں کہ جب نیکی کرنی ہی ہے، اصل نماز پڑھنی ہی ہے، تو خوشی سے پڑھنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب نماز کے لیے آزان ہوتی تو آپ سب سے اجنبی ہو جاتے تھے، اس سے پہلے گھر والوں سے بات چیت کر رہے ہوتے، خوش مزاقیاں کر رہے ہوتے، لیکن جو ہی آزان ہوتی سب چھوڑ دیتے، اگر سو رہے ہوتے یکا یک اٹھتے، کسمساتے ہوئے نہیں کہ اٹھاتے رہو اٹھاتے رہو، بار بار جگاتے رہو اور پھر بھی اٹھ کے نہ دیں۔ ٹھیک ہے کبھی طبیعت کی خرابی ہوتی ہے، وہ کبھی کبھار ہوتی، یہ تو روز کا معمول یہی بن جائے کہ پانی پھینکا جا رہا ہے اور ہلایا جا رہا ہے اور اٹھایا جا رہا ہے اور پھر بھی اٹھنا وہ ناگوار ہے، اور اسی طرح سحری کے وقت اٹھنا بہت ناگوار ہے، ہم ایسے ہی کھائے پیے بغیر رکھ لیتے ہیں، ہم کو کوئی نہ اٹھائے۔ ایمان جو ہے، محبت جو ہے، وہ تو نیند کی قربانی بھی مانگتی۔ اب دیکھیں کہ ایک ماں کے دل میں جو بچے کی محبت ہوتی ہے، بچہ چوں بھی کرے تو ماں گہری نیند سے اٹھ جاتی ہے، اس کو خواب بھی یہی آ رہا ہوتا ہے کہ بچہ گیلا ہو گیا ہے، بچہ رو رہا ہے، اور وہ اٹھ اٹھ کے دیکھتی ہے حالانکہ وہ سو رہا ہوتا ہے۔ یہ کون اٹھاتا ہے اس کو؟ محبت اٹھاتی ہے۔ اسی طرح اللہ کی محبت فوراً اٹھاتی ہے، اچھا پکار آ گئی اٹھو، اور اسی شوق سے اٹھنا اسی نماز کا اجر اور اسی صدقہ خیرات کا اجر کئی گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ ایک نیکی کا 10 گنا تو اجر ہوگا ہی، لیکن بعض روایات میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے 700 گنا، کچھ کے لیے 700,000، اور کچھ لوگوں کے لیے بے حساب۔ یہ بے حساب کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل کی محبت بھی بے حساب تھی، انہوں نے اللہ سے کوئی حساب کتاب نہیں کیا، بس جب اس نے پکارا تو گن گن کے نفل نہیں پڑے کہ اچھا 2 ہو گئے اور 4 ہو گئے اور 6 ہو گئے اور 8 ہو گئے، بس جو بھی توفیق ہوئی، استطاعت ہوئی، شوق اور خوشی سے کر لیا۔ تو تمام عبادات میں جو چیز رنگ ڈالتی ہے، جو خوشبو ڈالتی ہے، جو اس کو پر لطف بناتی ہے، وہ محبت ہے، شوق ہے، چاہت ہے جو اللہ کے لیے ہو، ورنہ تو بیگار کاٹنا ہے۔ ان کے مال اور دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ، یعنی جو اللہ کے نافرمان ہے اور دین کا کوئی بھی شوق نہیں رکھتے اور پھر بھی دنیا میں ترقی پہ ترقی ہو رہی ہے، ان کو فرمایا ان کی یہ سب چیزیں دیکھ کے دھوکہ مت کھاؤ کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ کیونکہ جب انسان کو دنیا میں بہت کچھ مل جاتا ہے تو انسان اس زوم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ خواہ میں غلط ہی کام کر رہا ہوں لیکن اللہ راضی، اگر وہ راضی نہ ہوتا تو یہ سب کچھ مجھے کیسے مل سکتا تھا۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی مبتلا عذاب کرے، یعنی اسی مال میں ایسی مصیبت لائے، اسی اولاد میں ایسی پریشانی لائے کہ ان کو سب کچھ بھول جائے، اور یہ جان بھی دیں تو انکار حق ہی کی حالت میں دیں، یعنی ایمان نصیب نہ ہو، کلمہ نصیب نہ ہو۔ وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں۔ کیوں؟ کلمہ تو وہ بھی پڑھتے تھے اور یہ بھی پڑھتے ہیں، مسجد وہ بھی جاتے یہ بھی جاتے ہیں، ظاہری اعمال تو وہ بھی کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں، فرق کہاں ہو گیا؟ کیوں نہیں تم میں سے؟ دل میں فرق ہو گیا، نیت کا فرق ہو گیا، ایمان میں فرق ہو گیا۔ تو جب تک دل نہ ساتھ دے تو عمل اس درجے کے نہیں ہوتے جو قبولیت کو پہنچے۔ اصل میں تو وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں، یعنی وہ صرف پریشر کی وجہ سے نیک کام کرتے ہیں۔ اگر وہ کوئی جائے پناہ پا لیں یا کوئی کھو یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو بھاگ کر اس میں جا چکے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم میں تم پر اعتراض کرتے ہیں۔ ایک منافق کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ تقسیم کے موقع پر اس نے کہا کہ انصاف سے کام لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس ہے تجھ پر، اگر میں ہی انصاف نہ کروں گا تو پھر اور کون کرے گا؟ یہ الزام تراشی کیوں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ اس کی وجہ ان کے مالی مفادات تھے کہ اس طرح آپ کو دبا کر اعتراض کر کے کچھ زیادہ لے سکیں گے کہ پھر آپ کو ہمیں زیادہ دینا پڑے گا، وہ بھی جس کے ہم مستحق نہیں۔ اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جائیں، اور اگر نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں۔ کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی انہیں دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا، اور اس کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا۔